السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا زدنا علمنا وعملنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. موزون حضرات اور محترم خواتین، کل ہم نے تعارف قرآن مجید اور سورہ فاتحہ سے متعلق تفصیلی گفتگو مکمل کی. آج کی نشست کے آغاز سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک ارشادات رکھوں، جن سے آپ کے سامنے جس مقصد اور جس کام کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اور بلکہ ہم کیا جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اور ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے اور ہمارے لیے حالات سازگار کیے ہیں کہ ہم اپنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر اللہ کے کلام کے ساتھ یہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ان میں قیام کر سکیں. تو اس پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے بعض خاص طور پر اللہ کے گھر والے ہیں. قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام فطری طور پر اس پر حیران بھی ہوں گے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو خاص اللہ کے گھر والے ہیں. قال اہل القرآن، فرمایا وہ قرآن والے ہیں. ہم اہل اللہ و خاصہ، وہ اللہ کے اہل ہیں اور اس کے خاص لوگ. آپ سوچئے یہ اللہ پاک نے کتنا بڑا مرتبہ، کتنا اعزاز عطا فرمایا کہ اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت گزار رہے ہیں تو اگر کلیتاً نہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نسبت تو ہماری بھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنا عطا فرمایا، اتنی بڑی نعمت ہے، تو اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو یقیناً ہمیں بھی اللہ پاک اپنا خاص قرب اور اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے، نقل کیا ہے کہ القرآن شافع مشفع، قرآن ایک ایسا سفارشی ہے، ایک ایسا شفاعتی ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے. قرآن ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی. وجل مصدق، اور یہ ایسی با عظمت کتاب ہے جس کی عظمت مانی جائے. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو جس شخص نے اس کو اپنا امام بنا لیا، اس کو اپنے آگے رکھا، ہر چیز میں وہ اس کی پیروی کرتا رہا تو یہ اسے جنت تک لے جائے گا. اسے کوئی عام کتاب نہ سمجھیے گا جسے پڑھا ختم کر دیا اور اپنی لائبریری میں سجا کر رکھ دیا. یہ تو وہ چیز ہے جو جنت تک لے جانے والی ہے. شرط یہ ہے کہ واقعی ہم اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, اس کی پیروی کریں. لیکن اس کے برعکس وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ, جس نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, اور یہ مضمون کل بھی آ چکا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے ڈالنا اگر اس کے احکامات کو سمجھا نہیں جا رہا, ان پر عمل نہیں کیا جا رہا, تو لٹرلی کیا طرز عمل ہے؟ اس کے بے توجہی ہے, لاپرواہی ہے. تو اب دوسرا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کوئی اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا ساقہو الی النار, تو یہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. اس لیے کہ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے, اور یہ وہ سفارشی اور شفاعتی ہے جس کے حق میں سفارش کرے گا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی, اور جس کے یہ خلاف سفارش کرے گا وہاں پہ بھی تو اس کی سفارش قبول ہوگی نا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. جس کام کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جمع ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کس طرح سے ہمارے اوپر واضح فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. کوئی کسی قسم کا اور ہمیں صرف محض علمیت کا شوق نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اصل جذبہ کہ اللہ کی کتاب سے جو ہدایت حاصل ہوگی میں اسے حرز جا بناؤں گا, میں بس پڑھتے اسے اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کے علاقے کی طرف بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اوصنی, مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائیے, یعنی مجھے کچھ اس رخصت کرتے وقت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو میری زندگی میں کام آ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک کر دو, جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے. تو یہ اہمیت ہے خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کی رضا, آخرت کی فلاح. اور جب یہ پیش نظر ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمیں دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی مشغولیت, کوئی مجبوری ہمارے آڑے نہیں آئے گی. آخری بات یہ اب کر رہا ہوں کہ اس نیت کی اصلاح اور اخلاص کے حوالے سے یہ مقصد بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ آخر ہم یہ جس کام کے لیے جمع ہے, اللہ کی کتاب کو سمجھنا, سیکھنا, اس میں ہمارا فائنل ٹارگیٹ کیا. اس کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم, جسے موت آئے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو, اور اس حال علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, لیحیی بہ الاسلام, کہ وہ اس علم کے ذریعے سے اور لاجیکلی علم کے بعد اس عمل کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے, اسلام کو پھر سے سربلند کرنے کے لیے کوشش کرے گا, تن من دھن لگائے گا. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ, تو جنت میں ایسے شخص کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو ہم سب کے سب یہ نیت اور ارادہ کریں کہ ہم جو کچھ یہاں پر سیکھیں گے, سمجھیں گے, نہ صرف اسے اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنا ہے, بلکہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو اثر نو ہم نے سر بلندی تک, بام عروج تک, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ نیت اور ارادہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جائے کہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایسی مصروفیت و مشغولیت میں ہیں جس سے زیادہ اونچا کام ان مبارک گھڑیوں میں ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے, یہ اللہ کے قرآن کا مہینہ ہے, اور جب آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی گھڑیاں بسر کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو جو ہے اللہ کی رحمت خصوصی ڈھانپ لیتی ہے ایسی مجلس کو. یہ بات جو ہے یہ بار بار آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے. بہرحال اب میں زیادہ وقت لیے بغیر, جیسے کہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو تو کل ہو چکی, لیکن آج چونکہ اکثر ہمارے بھائی اور بہنیں آج تشریف لائے ہیں اس لیے میں آغاز پھر بھی سورہ فاتحہ سے کر رہا ہوں, اگرچہ اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو حکم ربانی ہے, سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 98 میں آیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن مجید کی قراءت کرو, تلاوت کرو, اس کو پڑھو تو اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود. اور یہ جو آغاز میں تلاوت جب بھی شروع کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے, وہ اسی حکم کی تعمیل میں ہے. تو اس کے جو تعوذ یا اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ پکڑتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان الشیطان سے, اس شیطان الرجیم جو کہ راندہ درگاہ جو دھتکارا ہوا ہے, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اپنی جگہ ایک مستقل آیت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے آغاز میں یہ آیت بسم اللہ آئی ہے. یہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے, بلکہ جب آغاز میں آتی ہے تو اپنی جگہ مستقلاً ایک آیت ہے, اور دو سورتوں کے درمیان میں فصل کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پچھلی سورت مکمل ہوئی اور اگلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے. البتہ سورت النمل کے اندر یہ سورت کے اندر بھی آئی ہے, یعنی سورت کے آغاز میں بھی آیت بسم اللہ موجود ہے, اور سورت کے اندر بھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو تو وہ اس میں اس کا آغاز کرتے ہیں, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے, اور یہ کہ سات نام اللہ کے جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور مسلسل مہربانی فرمانے والا ہے. تو اس اعتبار سے پورے قرآن مجید میں یہ آیت بسم اللہ 114 مرتبہ آئی, 113 مرتبہ سورتوں کے آغاز میں, اور ایک مرتبہ سورہ نمل کے بیچ میں, سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آئی ہے. مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ اس کا آغاز تعوذ سے کیا جائے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر سورت آپ شروع کر رہے ہیں, اگرچہ سورہ توبہ بھی کیوں نہ شروع کر رہے ہوں, تو اس وقت بھی دونوں چیزیں پڑھنی چاہیے. البتہ اگر تسلسل میں تلاوت چل رہی ہے کہ سورۃ الانفال کا آخری حصہ آپ نے پڑھا اور اب سورہ توبہ آگے آغاز کر رہے ہیں, تو پھر درمیان میں نہیں پڑھی جائے گی. یہ دونوں کا فرق پیش نظر رہے. باقی اس میں الفاظ بہت ہی آسان ہیں. با جب زیر کے ساتھ آئے تو اکثر اس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں. بسمی اسم نام کو کہتے ہیں, ساتھ نام کے, اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. آگے اس کی صفات ہیں, الرحمن جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا, جس کا رحمت جس کی چھاتے مارتے ہوئے سمندر کی طرح, اس کی عروجی شان اس کا اظہار ہے لفظ الرحمن کے اندر. اور الرحیم اس کی رحمت کوئی ایسی نہیں ہے, سمندر میں تو کبھی کبھی ہے جان آتا ہے, لیکن ایک طرف اس کی رحمت کی شان, اس کی جوشیلی شان اس سمندر کی طرح جوشیلی ہے, لیکن وہ وقتی نہیں ہے, وہ مسلسل ہے, ہمیشہ ہے, پائیدار ہے, اس کے اندر دوام ہے, اس میں تسلسل ہے, اس میں اندر پائیداری ہے. تو یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بندوں کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی محتاج ہیں ہم, وہ اللہ کی رحمت. اور اس لحاظ سے یہ آداب میں سے ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کیا جانا چاہیے. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی افتتاحی سورت, دا اوپننگ سورہ آف قرآن. کل آپ کو بتایا گیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 55 نام اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں, اسی میں یہ الفاتحہ, الشافیہ شفا دینے والی, الکافیہ کفایت کرنے والی, الواسیہ پورا کرنے والی, اور اس میں جو ہے المناجات دعا, بہت سارے نام اس کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو نور ایسے عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیے, ان میں سے ایک یہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو کہ سفر معراج کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ آتا ہوں. اس سورت کے بارے میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہم نے آپ کو سات عظیم دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں جو اتسلف قرآن عظیم, یعنی اس میں قرآن عظیم کے مضامین کا ایک بہت ہی جامع خلاصہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں, نہ انجیل میں, اور نہ خود قرآن مجید میں. یہ کچھ اس کی عظمت کے حوالے سے آپ کو چند باتیں عرض کی. اب ترجمے کے اعتبار سے جو الفاظ ہیں ان میں بہت آسانی ہے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد عام طور پر حمد کے معنی تعریف کے کیے جاتے ہیں, لیکن ہماری اردو کی زبان اتنی وسیع نہیں ہے کہ اس میں عربی کے الفاظ کے پورے پورے مفہوم ایک لفظ سے ادا کیے جائیں. حمد مجموعہ ہے تعریف کا بھی اور شکر کا بھی, کل شکر اور کل تعریف. للہ صرف اللہ کے لیے, رب العالمین جو رب ہے, آقا ہے, مالک ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے تمام جہانوں کا, الرحمن الرحیم بہت زیادہ مہربان, مسلسل رحم فرمانے والا, مالک یوم الدین. گویا جو اللہ کا تعارف یہاں کرایا جا رہا ہے کہ ہماری ساری ضروریات پورے بہم پہنچانے والا, اس نے صرف ہماری مادی ضروریات ہی پوری نہیں فرمائی ہے, اس نے ہمارے لیے رزق روحانی بھی نازل فرمایا. وہ رب ہے نا, اس نے ہماری روح کی غذا اس قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی. اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے جس سے اس طرح سے خوف کھایا جائے یا ڈرا جائے جیسے کسی موذی درندے سے یا جانور سے ڈرتے, بلکہ اللہ کا تعارف تو رحمت والا, محبت والا, شوق والا. کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین. البتہ اس کے ساتھ ہی یہ تصور بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے, ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اور انسان کے اندر جو خیر اور شر کا شعور اللہ نے رکھا ہے, جو اس کی تمیز رکھی ہے, اس کے اعتبار سے منطقی اور لوجیکل تقاضا یہ ہے کہ مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک. چونکہ یہاں پر کسی شخص کو اس کی بلائیوں کا, نیکیوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے, کسی کو اس کے شر کی پوری سزا نہیں ملتی ہے, تو لازم ہے کہ ایک دن ایسا ہو جبکہ سب کو حساب پورا پورا چکا ہے. یہ مالک یوم الدین بار بار جو ہم سے تکرار کرائی جا رہی ہے, تو جہاں یہ کہ دنیا میں ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا, ہمیں لکافر کرنے والا, ہماری محبت, ہماری عبادت, ہماری دعا, ہماری توجہات کا سب سے زیادہ جس پہ ہماری فوکس ہونی چاہیے وہ اللہ ہے, اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا بلکہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور یہ بدلے کے دن کا تصور عام طور پہ چونکہ اس کو بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا گیا کہ جناب ٹھیک ہے جی, جو بھی وہاں پہنچ کر سب کے سب جو ہے بخشی دیے جائیں گے, معافی کر دیے جائیں گے, یقیناً اس کی مغفرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اس کی رحمت بھی عام ہے, لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عدل بھی کرنے والا ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، تو اس کی ساری صفات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اور بننے کا معاملہ بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اس کے درمیان درمیان ہونا چاہیے. تو یہ جو تصورات ہیں کہ کسی کے سہارے جو ہے وہ ہماری بھی نجات ہو جائے گی، کسی کے دامن سے وابستگی ہمیں چھڑا لے گی، ان سب چیزوں کی نفی یہ ہے مالک یوم الدین. اس دن اصل اختیار اور اقتدار کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا ہوگا. لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی اور اختیار کس کے لیے؟ للہ الواحد القہار. اور ہم نے جو اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھا ہوا کہ جی بس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس لیے کہا کہ وما، سورہ انفطار کے اندر وما ادرا کا ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا؟ ثم وما ادرا کا ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا شعور ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی جان کو کسی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن کل کا کل اختیار اور اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کا، فیصلہ اس کا ہوگا. اس لحاظ سے یہ تصور پیش نظر رہے ہر کام کرتے ہوئے کہ بالآخر مجھے اپنے ان اعمال کی جواب دہی اللہ کے حضور میں کرنی. ان تین آیات میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا کے لیے ایک ادب بھی تعلیم فرما دیا گیا کہ اللہ کے حضور میں اپنی بات رکھنی ہو تو پہلے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کی حمد و ثنا، اس کا شکر، اپنا اس کے ساتھ اس کی رحمتوں کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار و اعتراف، اس کے بعد اس کے حضور میں اپنی بندگی کا اقرار، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ دو، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آغاز میں عرض کر دوں کہ عربی زبان میں جیسے ہمارے ہاں ماضی حال اور مستقبل اردو میں ہے یا انگلش میں ہے، عربی میں صرف دو ہی زبانیں، ایک ماضی ہے اور دوسرا مضارے. مضارے کا صیغہ جب آتا ہے تو وہ حال اور مستقبل دونوں پر محیط ہوتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ مضارے کے صیغے میں بات آئی ہے نعبدو و نستعین، تو اس اعتبار سے ترجمہ میں نے کیا نا کہ اردو کے الفاظ کفایت نہیں کرتے ہیں، اس لیے جو ہے اس کو کھولنے کے لیے یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یعنی ایاک نعبد میں ایک بہت بڑا وعدہ اور دعویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کا احساس اور شعور رہے کہ محض اپنے بل بوتے پر ہم اس وعدے اور دعوے پر پورے اتر نہیں سکتے. اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی لاچاری کا احساس رہے، اس لیے گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں استدعا کہ اللہ تو دستگیری فرمائے، تو مدد فرمائے، تو ہم اس وعدے پر پورے اتر سکتے ہیں. اور یہ وعدہ، یہ سوچ لیجئے کہ وعدہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کیا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی اور باس پس ہوتی. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر نماز میں آرام سے کہا ایاک نعبد ویاک نستعین اور باہر نکلتے ہی پھر اپنی مرضی شروع کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ دین اینڈ دیر وعدہ توڑ دیا. اور وعدہ توڑ دیا تو پھر اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے. اب یہ ساری بات اپنی بندگی کا، اپنی اطاعت کا، اپنی محبت کا، اللہ کے لیے اقرار اور اعتراف کرنے کے بعد اصل بات، اصل دعا، اللہ سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. ہدایت کے بھی مدارج اور جو ہے منازل. ہدایت کا ایک لیول یہ ہے کہ راستہ سجا دینا، ایک اس کا لیول یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا، باقاعدہ اس کی طرف جو ہے وہ انڈیکیشن کر دینا، اور ایک اس کا لیول یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے. تو جب اللہ سے ہدایت کی دعا اور استدعا کی جائے تو یہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تو ہی دستگیری فرما اور تو ہی اپنے کرم سے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو جنت تک لے جانے والا ہے. جو زندگی میں افراط و تفریط ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے متوازن راستہ اعتدال کا راستہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر باقاعدہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم, اور پھر آڑی ترسی لکیریں اور فرمایا یہ ہے مختلف پگڈنڈیاں جو کہ انسان کو الجھانے والی ہیں. تو یہ صراط مستقیم وہ ہے جو انسان کو کامیابی کی شاہراہ پر ڈال کر اسے اللہ کی رضا کے مظہر جنت تک ہے. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, پہلی بات تو اللہ نے یہ اس میں تعلیم فرمائی کہ اللہ سے مانگنے کی چیز کیا ہے. توپ سے مکھی نہیں مارا کرتے, دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے, لیکن پھر اس کے لیے ظاہر زندگی محدود ہے. پھر ہم کتنے مواقع ہوتے ہیں جبکہ ہم شعور کی سطح پر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو جب واقعی اللہ کی طرف پوری توجہ اور احساس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو کبھی بھی ہدایت کی دعا مانگنا نہ بھولے انسان, اس لیے کہ ہدایت وہ نعمت ہے, وہ دولت ہے جس کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت نعمت ہے, اور ہدایت کے بغیر دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے. اس کو آپ کسی بھی چیز پر اپلائی کر کے دیکھیں. اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ صراط مستقیم صرف ذاتی زندگی میں ہی درکار نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے, اس لیے کہ جو اجتماعی معاملات ان کے اندر کیسے بیلنس برقرار رہے, مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کا تعین, اسی طریقے سے ایک فرد اور معاشرہ دونوں کے درمیان آزادی کا توازن, کیپیٹل اور لیبر دونوں میں کس طریقے سے جو ہے وہ بیلنس راستہ اختیار کیا جائے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا رہتا ہے. کبھی وہ سوشلزم کی اور کمیونزم کی طرف جو ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی کیپٹلزم کی طرف آ جاتا ہے, لیکن درمیانہ راستہ اعتدال کا راستہ اسلام کا راستہ ہے جس کی ہدایت کی اللہ کی بارگاہ میں استدعا. پھر اس کی مزید شرح کہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گم کردہ راہ ہوئے. اس میں جو لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا اس کا تذکرہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کا اسے ساتھ نصیب فرمائیں گے انبیاء کا, صدیقین کا, شہداء کا اور صالحین کا جن پر اللہ کا انعام ہوا. گویا جب یہ دعا کی جا رہی ہے تو ہم انبیاء کے راستے پر چلنے کی, صدیقین کے راستے پر چلنے کی, شہداء کے راستے پر چلنے کی اور صالحین کے راستے پر چلنے کی اللہ سے استدعا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے برعکس ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی جن پر اللہ کا غضب ہوا. اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی ہے جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا اپنی کتاب کی شکل میں, اپنی شریعت کی شکل میں, لیکن انہوں نے جان سے بوجھتے ہوئے اس سے روگردانی کی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. اور والضالین جو ہے گم کردہ راہ, اس کی بڑی مثال نصارہ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں غلوب کیا اور حدیثہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور رحبانیت کی بدعت ایجاد کر لی. تو ان دونوں انتہاؤں سے بچنے کی اور درمیانی راستہ اعتدال کا راستہ صراط مستقیم, اس کی اللہ کے حضور میں دعا کی جا رہی ہے. سورت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے گناہ گزشتہ معاف کر دیے گئے. اس کے بعد اب ہم سورہ بقرہ, اس کے بارے میں چند تمہیدی باتیں پہلے اس سورت کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا تذکرہ آیا ہے, اس سے یہ مراد نہیں. اور یہ نام اکثر و بیشتر سورتوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علامت کے تجویز فرمائے ہیں. اس سے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ہمارے ہاں کوئی بھی چیپٹر شروع ہو رہا ہو تو اس کے اوپر جو ٹائٹل یا ٹاپک ہے تو اس سے متعلق ہی ساری گفتگو اس میں, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں گائے سے متعلق تذکرہ تو بہت ہی ایک رکوع میں اختصار کے ساتھ آیا ہے, لیکن علامت کے طور پر مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کا اکثر و بیشتر حصہ مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا. البتہ سود سے متعلق آیات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنوی کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں شامل فرمائی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں جو کہ اگرچہ مکی دور میں سفر معراج کے موقع پر نازل ہو چکی لیکن وہ بھی مضمون کی مناسبت سے اسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جان لیجئے کہ کل یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ جو سورتوں کی ترتیب تلاوت ہے یہ سب کی سب توقیفی ہے. توقیفی سے مراد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس طرح سے بتایا تھا اسی طریقے سے اس ترتیب سے, ترتیب تلاوت اور ہے اور ترتیب نزولی اور ہے. اس اعتبار سے بھی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے دونوں کے اعتبار سے ابھی ہم نے جو سورہ فاتحہ کے بارے میں باتیں سمجھی ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل نازل شدہ سورت, مکمل سورت وہ سورہ فاتحہ. سورہ بقرہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے, 40 رکوع 286 آیات, کم و بیش 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورت, اور اس کی جو عظمت کے پہلو ہیں ان کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن, قرآن مجید کی چوٹی, ذروۃ القرآن, قرآن کا اعلیٰ اور افضل حصہ, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مفہوم بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اور اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے رہیں گے. اور اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی. اس کے مضامین میں توحید, رسالت اور آخرت, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایمانیات کا حصہ ہے, مزید عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاص, ان سب چیزوں کے بارے میں تفصیلی ہدایات آئی ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں جوڑا ہے, مضمون کا ایک رخ سورہ بقرہ میں آیا ہے تو دوسرا رخ سورہ آل عمران میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو ایک نام دیا الزہراوین, یعنی دو نہایت روشن اور تابناک سورتیں, اور ان میں جو مشترک پہلو ہیں کہ دونوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے, دونوں کے اختتام پر بڑی جامع دعائیں آئی ہیں, اور قرآن مجید کی عظمت کا بھی جو ہے بہت بڑا شاہکار ہے. اس سورت کو سورۃ الامتین بھی کہا گیا ہے, دو امتوں کی سورت, اس لیے کہ اس میں سابقہ امت مسلمہ جو کہ یہود, ان کی معزولی کا اعلان دیا ہے, اور نئی امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کورونیشن, اس کی تاج پوشی کا اعلان دی. تو اس اعتبار سے یہ دو امتوں کی صورت, اس کا مرکزی مضمون سابقہ امت مسلمہ کی معزولی اور موجودہ امت مسلمہ کو اس منصب پر سرفراز کیا جانا ہے. مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے اس کا پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے. 18 رکوع وہ ہیں جن میں ایک آپ کو ترتیب ملے گی مضمون. اس کی بھی پھر مزید تقسیم یہ ہے کہ پہلے 4 رکوع گویا کہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس سورت کے لیے بھی ان میں بڑی جامع مضامین آئے. اس کے بعد 10 رکوع میں مسلسل خطاب سابقہ امت مسلمہ یہود کے ساتھ ہے, اور انہیں باقاعدہ ان کی جو ان کی کوتاہیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے گنوائی گئی ہیں, گویا کہ ان کے لیے پوری چارج شیٹ اور اس کا تذکرہ نئی امت مسلمہ کو عبرت اور نصیحت کے طور پر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مزید 4 رکوعوں میں تحویل قبلہ, اس لیے کہ اس امت مسلمہ کے اس منصب پر سرفراز ہونے کی ایک علامت یہ تھی کہ بیت المقدس اس وقت تک قبلہ تھا, اور اب نئی امت مسلمہ کی کورونیشن اور اس کی تاج پوشی اور اسے نصب کیے جانے کی علامت یہ ہے کہ دوبارہ سے خانہ کعبہ کو, بیت اللہ کو پھر سے قبلہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ چار رکوع میں آپ اس کے بارے میں تذکرہ پڑھیں گے. پھر اگلے جو 22 رکوع ہیں وہ انشاءاللہ کیونکہ کل زیر مطالعہ آئیں گے کل یا پرسوں میں, تو ان کے بارے میں میں تعارف کی چیزیں کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورت کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ عرض کیا کہ آیت بسم اللہ سے یہاں بھی آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف لام میم کے بعد گول دائرہ اور اس کے اندر نمبر 1 لکھا ہوا ہے. یہ گول دائرہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آیت مکمل ہو گئی, اور اس کے اندر جو نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس آیت کا نمبر ہوتا ہے. کل یہ باتیں تعارف قرآن کے ذیل میں عرض کی جا چکی ہیں, صرف آغاز میں تمہیدن پھر سے بتا رہا ہوں. اس میں آیت کی پہچان اس طریقے سے ہے, اوپر آپ صفحے پہ قرآن مجید کے جو دائیں ہاتھ پہ آپ دیکھتے ہیں تو الف لام میم ٹاپ کارنر پہ بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ اکثر و بیشتر اس کا وہ بھی لکھا ہوتا ہے پارے کا نمبر. تو یہ اس کے ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر پہ پارے کا نام اور اس کا نمبر ہوتا ہے, اور ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر کے اوپر سورت کا نام, جیسے آپ اس کے ٹاپ پہ دیکھیں البقرہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نمبر 2 لکھا ہوا ہے, کہ یہ قرآن مجید کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوسری سورت. تو یہ چیزیں آئندہ کبھی بھی آپ کو سورت کا نمبر یا پارے کا نمبر یا نام کے حوالے سے دیکھنا ہو تو انشاءاللہ اگر ذہن میں یہ تازہ رہیں گی تو آسانی ہو. حروف مقطعات کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے کوئی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں فرمائے. یہ مختلف اس کے بارے میں جو مفسرین نے باتیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اللہ کے کوئی خفیہ اسرار ہیں جن کے بارے میں منو ان ان پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے, اس کی کھود پریز میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اور اس میں قرآن مجید میں آپ کو کئی صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات ملیں گے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ھدًى للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے. تقوی کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنا, جو بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں. بچنا کس بات سے؟ اللہ کی ناراضگی والا کوئی بھی کام کرنے سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے اور حکم و دولی سے بچنا, اور جب یہ دو کام کریں گے تو جہنم کا ایندھن بننے سے بچنا. تو یہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو بات آ گئی کہ ھدًى للمتقین ہدایت نامہ ہے, تو سورہ فاتحہ میں جو اللہ سے ہم نے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما, تو اللہ پاک نے جواب دعا میں پورا قرآن مجید عطا فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدًى للمتقیم, تم نے ہدایت مانگی تھی, لو یہ پورا ہدایت نامہ یہ تمہارے لیے حاضر ہے. یہاں ایک اور چیز کی طرف آپ توجہ دلائیے, توجہ فرمائیے کہ آپ نے دیکھا لا ریب فیہ, لا ریب کے بعد آپ کو تین نقطے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فیہ کے بعد بھی تین نقطے ہیں. اسے جو عربی کی اصطلاح میں یا تجوید کے قواعد کے مطابق معانقہ کہتے ہیں. اس کے پڑھنے کے دونوں طریقے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب, آپ یہاں پر بھی رک جائیں, فیہ ھدًى للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے, یا اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ یہ تین نقطے اس بات کی علامت ہیں کہ آپ اس سے پہلے بھی وقف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی وقف کر سکتے ہیں, اور دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور ذالک الکتاب لا ریب, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, فیہ ھدًى للمتقین, اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت بالقوہ پوٹینشلی یہ پوری انسانیت کے لیے ہے, جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ھدًى للناس بھی قرآن نے اپنے آپ کو کہا ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ, لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کی شرط ہے تقوی, اور وہ تقوی متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن یہاں پر خود ان کی بڑی بڑی خصوصیات بتا رہا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, پہلی خصوصیت ان کی یہ بتائی کہ وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جس کو صرف جانتے اور مانتے نہیں، یقینی طور پر اس پر جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اس کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ فائیو سینسز کے ذریعے سے جن کو سینس نہیں کر سکتے، جو ان کی پہنچ سے باہر ہے، جو دیکھی نہیں جا سکتی، جو چیز جو چکھی نہیں جا سکتی، جو سنی نہیں جا سکتی، جو سونگی نہیں جا سکتی اور جو چھوئی نہیں جا سکتی، وہ غیب. اور اصل میں غیب دین کی اصطلاح کے اعتبار سے ان حقائق کو بن دیکھے ماننا جن کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جنت و دوزخ کے جتنے تذکرے ہیں کیا کسی نے دیکھے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا گزر ہوا. اسی طریقے سے آخرت اور آخرت کے پورے احوال، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے لیے غیب میں. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کسی پیریڈ کی، کسی زمانے کی کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے غیب ہے، اور ان پر بھی جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے یقین ہے. اللہ کو آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن بغیر دیکھے اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی جو ہے نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے اس کو پہچان لینا، یہ یوں مینو نہ دل گائی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، گویا کہ پہلے جو ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بتا دی، اور پھر اس کے بعد اس ایمان کا اظہار عمل میں کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے. یہ نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں بڑا فرق. نماز قائم کب ہو رہی ہوتی ہے؟ مردوں کے لیے آپ نے غور کیا کہ جب آپ نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو اقامت پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قد قامت الصلاح، اور تحقیق نماز قائم ہو گئی. نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ، اس کے اوقات متعینہ پر، اس کی ظاہری اور باطنی ساری جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاح. اس میں باقاعدگی بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہم صرف رمضان المبارک میں ہی نماز پڑھنی ہے، یا عید کے عید ہی نماز پڑھنی ہے، یا جمعے کے جمعے ہی نماز پڑھنی ہے، یہ اقامت صلاح نہیں ہے. نماز تو پانچ وقت فرض ہے، اور سوائے جو شرعی عذر ہیں ان کے سوا کسی وقت بھی وہ، یعنی جب تک انسان ہوش و حواس میں قائم ہے، یا جو دوسرا معاملہ خواتین کے ساتھ ان کے ایام مخصوصہ کا ہے، اس کے علاوہ باقی تو سارے ہر وقت نماز ہر حالت میں فرض ہے اس کو قائم رکھنا. گویا کہ یہ نماز اٹسلف جو ہے یہ حقوق اللہ کی نمائندہ ہے. نماز کا لفظ ادا کر کے جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں ان سب کی ادائیگی کی وہ پوری پورا لحاظ رکھنے والے، فکر رکھنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو کچھ کہ ہم نے انہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے وہ لگانے والے، کھپانے والے. پہلی بات تو رزقناہم، ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے، وہ خود اس کے مالک نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی ماں کے پیٹ سے ایسا کچھ لے کر آیا؟ یہ اللہ نے دیا. جو دینے والا ہے تو مالک حقیقی کون ہے؟ وہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. اور وہ یہ ہمیں اس نے دیا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کیا یہ خدا پرست ہے یا ذر پرست ہے. اگر تو خدا پرست ہوں گے تو پھر تو اللہ کی محبت میں بڑھ چڑھ کر اس کے راستے میں لگائیں گے. اللہ کی راہ میں یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا، دیکھیے جو انفاق ہے اس سے مراد صرف روپیہ پیسہ خرچ کر دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو وقت دیا ہے، وہ جو جس پہلو سے اللہ نے جسے نوازا ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ اس کے راستے میں لگانے اور کھپانے والا. اور اس میں گویا کہ یہ انفاق کا فوری طور پر نقد فائدہ اللہ کے بندوں کو ہوتا ہے. اس طرح سے یہ نمائندہ ہے جملہ حقوق العباد، یعنی متقین وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، سارے حقوق اللہ کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور زکات اور جو اللہ نے وہ انہیں بطور رزق دیا ہے، جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اسے اس کی راہ میں لگاتے ہیں، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں اس پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. گویا کہ اس میں کیا چیز نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ قرآن مجید. وہ اس پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنے والے ہیں. اور اسی میں یہ بات آ گئی کہ گویا کہ وہ ہر وقت ڈیوائن گائیڈنس اور خدائی ہدایت کا آپ لوگ آپ کو محتاج سمجھتے ہیں. اسی لیے تو وہ اس اللہ کے ہدایت نامے کی طرف رجوع کرتے ہیں. وما انزل من قبل, اور جو کچھ آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا, جتنی آسمانی کتابیں جو وہی اس سے پہلے آئی, وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اگرچہ اب عمل صرف ہوگا اس ہدایت کے جو فائنل ایڈیشن یہ قرآن مجید اس پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر, لیکن اجمالی طور پر وہ جتنی ہدایت اللہ کی طرف سے گائیڈنس پہلے آئی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہاں پر غور کیجئے, یہ کہا گیا کہ وما انزل من قبل, جو کچھ نازل کیا گیا اتارا گیا آپ سے پہلے, یہ نہیں فرمایا من بعد, آپ کے بعد بھی. کیا آپ کے بعد کوئی اور ہدایت آنی ہے, کوئی اور قرآن آنا ہے؟ تو یہ آیت کا یہ حصہ منہ بولتا ثبوت ہے ختم نبوت کا. اس لیے کہ ہدایت اور کتاب کسی عام آدمی پر نہیں آتی ہے, وہ نبی اور رسول پر آتی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے, کوئی ہدایت نہیں ہے. فائنل ہدایت نامہ اللہ نے قرآن کی شکل میں دے دیا. اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی جو کچھ نازل ہوا اس پر وہ ایمان نہیں, آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے تا قیام قیامت. اب یہی ہدایت نامہ. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر بھی, آخرت سے مراد آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی, آخرت کی جواب دہی, اللہ کے حضور میں حاضری, جس کا اقرار اور اعتراف ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں, جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے, کہ مالک یوم الدین. تو یہ وہی اس کی شرح ہے. وَالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یقین, کنوکشن, ایز اف دے ہیو سین اٹ ود یور اون آئیز, وہ یقین جو کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے جیسے دیکھا ہوا ہو, اس درجے کا یقین انہیں حاصل رہتا ہے آخرت پر. گویا کہ آخرت پر یقین کے لیے اسی کا ہے جو اس سے پہلے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے. اگر کوئی شخص نہ اسے ایمان بالغیب ہے, نہ وہ نماز ادا کر رہا ہے, نہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر رہا ہے, اور نہ ہی کتاب اللہ پر یقین کامل رکھ رہا ہے, تو اس کے بعد اس کا یہ دعویٰ کہ اسے آخرت پر یقین ہے, یہ بغیر ثبوت کے ہے. آخرت کا یقین اس بات تبھی ہے جبکہ اس کے عمل میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, جو کامیاب ہونے والے ہیں. افلاح کے معنی ہوتے ہیں کھود کر نکال لینا, برآمد کر لینا, یعنی اصل انسانیت کو پانے والے, جو انسانی کردار کے اعلیٰ نمونے, وہ یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فلاح اور کامیابی کی منزل کو پانے والے ہیں. یہاں آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید ہمیں جس تصور فلاح اور کامیابی اور کامرانی سے دوشناس کرا رہا ہے, وہ جو ہمارا مروجہ تصور ہے کہ جناب اگر کسی کا بینک بیلنس جو ہے وہ ملینز میں ہو گیا, کیا کہہ رہا ہے بل گیٹس جس کی $5 بلین سے زیادہ کی جو ہے, بلکہ $50 بلین سے زیادہ کی دولت ہے, وہ کامیاب ہے. یہ جو صفات اگر گنوائی گئی ہیں, جس شخص میں موجود ہیں وہ کامیاب ہے, جس میں یہ موجود نہیں ہے, نو میٹر ویدر ہی از ویلتھیسٹ پرسن آف دی ورلڈ, وہ کامیاب نہیں ہے. صدر امریکہ بن جانا کوئی کامیابی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا اگر وہ ان خصوصیات پر پورا اتر رہا ہے تو قرآن کے فتوے کے مطابق وہ کامیاب. اس لحاظ سے ہمیں اپنے کامیابی یا ناکامی کے تصور کو بھی درست کرنے کی ضرورت. اس کے بعد یہ تو گویا کہ قرآن مجید نے ہمیں معاشرے میں جو تین قسم کے افراد عام طور پر پائے جاتے ہیں, ان میں سے پہلی کیٹیگری مومنین کی کیٹیگری, متقین کی کیٹیگری, مفلحین کی کیٹیگری, یہ اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں تعارف کرایا, اور بہت ہی جامع تعارف. اور یہ وہ پن پکچر ہے جس کے اگینسٹ ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ خصوصیات ہیں یا نہیں, اور جس جس پہلو سے ہمیں کمی اور کوتاہی محسوس ہو اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک دوسری پین پکچر، ایک دوسرا کردار، یہ ہے کفار کا کردار جو کھلم کھلا انکار کرنے والے. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے یکساں ہیں، برابر ہے، انذرتہم خواہ آپ انہیں وارن کریں، خبردار کریں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، ہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان 13 برس بنفس نفیس مکہ معظمہ میں موجود رہے اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے ڈائریکٹلی جن کے سامنے اس قرآن کی دعوت کو پیش کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا ہے، تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جن پر آپ نے 13 سال محنت کر لی اور وہ مان کے نہیں دیے، تو اب آپ انہیں خواب خبردار کریں یا نہ کریں، اب وہ ماننے والے نہیں. کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کے، اور کفر قرآن مجید میں آپ اکثر و بیشتر دیکھیں پائیں گے کہ شکر کی ضد کے طور پر آتا ہے. اصل میں تو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان، اپنی معرفت رکھی، اور فطری طور پر اس کے اندر شکر کے جذبات موجود ہیں، لیکن اگر اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، اپنے اندر سے جو آواز آتی ہے اس کو دباتا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے. اور یہ کفر کے صرف اندر کی آواز ہی نہیں، باہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا بھی اگر جو ہے اس پر کان نہیں دھر رہا، تو پھر اس سے بڑا کفر ممکن نہیں. اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑا کفران نعمت کہ قرآن کی ناقدری اور ناشکری اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری اور ناشکری، اس سے بڑا کفر ممکن نہیں. تو یہ ان کے بارے میں جو ہے تذکرہ آ رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی اپنی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کے اپنے اس انکار کی وجہ سے جو راستہ انہوں نے اختیار کرنا چاہا، اللہ نے وہی راستہ ان کے لیے اب آسان کر دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر فرما دی. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب. کہیں آپ ذہن میں سوال یہ پیدا ہو کہ جناب جب اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی تو ان کا کیا قصور؟ تو یہ اللہ کی سنت اور ضابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر اور شر کی تمیز دے کر بھیجا. مزید کرم یہ فرمایا کہ نبی اور رسول بھیجے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو نازل فرمایا، اپنی ہدایت قرآن کی شکل میں دی. لیکن اللہ نے چونکہ انسان کو امتحان کے لیے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، اس لیے مجبور نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے کے بارے میں کسی پر جبر نہیں ہے. اور انسان اپنی آزاد، گویا کہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا ارادہ اور دوسرا اللہ کا اذن. انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ وہی کام اس کے لیے آسان کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا رویہ اور طرز عمل جنہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کو ترجیح دی ہے، تو پھر اللہ نے بھی، اور یہ ایک سٹیج آتی ہے کہ جس کے بعد پھر ہدایت کی توفیق ان سے سلب کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ پہلے دن یہ نہیں روکتا ہے. اور اس بارے میں سب سے زیادہ جامع گائیڈنس آپ کو ملے گی سورہ سب کی 3 آیت کے اندر ہی، جہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فلما زاغوا، جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے، عذاب اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. کوئی ہدایت کا متلاشی اور طالب ہو، اللہ اس کو پہلے دن ہی گمراہ نہیں کر دیتا، بلکہ جو کجی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی. واتبعوا اہواءہم، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. اگر وہ ہدایت ربانی کی پیروی کرتے تو دل جو ہے وہ تو ہدایت کے لیے کھول دیے جاتے، لیکن انہوں نے چونکہ ترجیح دی اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس لیے اللہ نے ان پر پھر ان کے دلوں کو پرور کر. اب تیسری کیٹیگری جو ان دونوں کے درمیان، ایک حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے، دوسرے کھلم کھلا کافر، اور تیسرے جو بین بین جسے ہم اپنی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، دو کشتیوں کے سوار. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی دس از اونلی دیئر لپ سروس، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں یقین نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر خود اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، یعنی وہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ نقصان وہ اپنا کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اپنے پلے باندھ رہے ہیں. اور اس حال میں کہ ایک تو آدمی کو پتا ہو تو پھر بھی اس کی جو ہے سدھرنے کی امید ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ خود سب سے بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض. یہ مرض منافقت، حب دنیا، حب جاہ، حب مال، ان چیزوں کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بیماری، ان کے مرض میں اضافہ فرما دیا. یہ وہی اللہ کی سنت ہے کہ جس راستے پر چلنا چاہتے ہو اللہ وہی راستہ آسان کرتا ہے. تم اپنے اندر یہ روگ پالنا چاہتے ہو، یہ دنیا کی محبت، یہ مال و دولت کی محبت، یہ عہدے اور پوزیشنز کی محبت، تو چلو اسی حرص میں پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور صرف یہیں یہ روگ ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں. اس لیے کہ منافقت کا جو سب سے پہلا جو کام ہے منافق کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق کی نشانیاں بتائیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی یہ بتائی کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے. ایک اور رواج کے اندر چوتھی خصوصیت بتائی کہ اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی اس کے ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے، تو اس فوری طور پر آپے سے باہر جو ہے غالب گلوچ پر اتر آئے، مار پیٹ پر اتر آئے. اور یہ چاروں نشانیاں آپ اپنے اندر ہم اگر تلاش کریں گے تو آج ہماری قوم کا یہ خاصہ بن چکی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں جب ان چیزوں کو پڑھیں تو یہ سمجھ کرنا پڑے کہ کسی غیر کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں ہماری شکل دکھاتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کے لیے جو ہے یہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرمایا کہ دردناک عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی تو فسادی ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں. اپنی جانب میں یہ اصلاح اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب ادھر بھی بنا کر رکھیں اور ادھر بھی بنا کر رکھیں، جدھر موقع اچھا ہوگا ان کے ساتھ جو ہے وہ فائنلی شامل ہو جائیں. تو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے. اس لیے کہ نظام حق کو کی بجائے نظام باطل کا ساتھ دینا، یہ اللہ کی زمین پر تمدن کو تلپٹ کر دینے والی چیز ہے. اور اس لحاظ سے اس میں گویا کہ دونوں کے ساتھ دوستیاں رکھ کر وہ کوئی اصلاح نہیں کر رہے بلکہ وہ فساد بچا رہے ہیں. اور وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نفاق، یہ کینہ، یہ حسد، غبز، جھوٹ، ان سب چیزوں کو وہ اپنے اندر بڑی کوالٹی سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس سے بڑا جو ہے فساد ممکن نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے لوگ، مراد اس سے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی یہ پینیٹکس، یہ مجنو، صحابہ کرام کو تو وہ سمجھتے تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری دنیا کی مواقع اور ترقیاں اپنے لیے ختم کر لی ہیں، کیا ان کی طرح ہم بھی ایمان لیں؟ الا انهم هم السفهاء، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں، احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. یعنی حق کی مخالفت اور دشمنی کو مول لینا لینے کو وہ بے وقوفی جو ہے وہ سمجھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تخلیے میں، علیحدگی میں اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے سرکش شیطان صرف لیڈروں کے ساتھ ہوتے ہیں، قالوا انا معاکم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون، ہم تو ایسے ہی زندگی کر رہے تھے، مذاق میں ہم پہلے ایمان کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ یستهزئ بهم، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء فرماتا ہے. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، اور انہیں ڈھیل دیے چلا جاتا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، ان کی رسی دراز فرما رہا ہے ان کی سرکشی میں، تاکہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ پڑے بہکتے رہے اور اندھوں کی طرح بھٹکتے رہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی یعنی کفر کو ہدایت یعنی اسلام کے بدلے، اسلام چھوڑ کر انہوں نے گمراہی اور کفر کو ترجیح دی. فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت میں ان کو ہرگز نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے. ان کی یہ روش کہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر صرف اس دنیا کو اور اس دنیا کے عارضی نفعوں کو جو ترجیح دی ہے، تو اس کے نتیجے میں انہیں ہرگز کوئی فائدہ حاصل ہونے والی، اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی فائدہ انسان حاصل کر لے، آخر ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، اور آخرت کی نقصان کر کے دنیا میں کچھ کمایا تو کیا کمایا، تو اس لحاظ سے وہ ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوئے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب یہ جو دو کردار آئے ہیں ان کی ایک ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شمع روشن فرمائی. فلما اضاءت ما حوله، پس جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی، ان کی آنکھوں کی بینائی اس کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. دیکھیے، دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر خارج میں روشنی ہو اور اپنی آنکھ میں بینائی ہو تو تب انسان دیکھ سکتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز مسنگ ہو انسان نہیں دیکھ پاتا ہے. ان کے سامنے یہ ساری روشنی آئی، لیکن چونکہ انہوں نے دیکھنے سے خود انکار کیا، اور جب خود انکار کر دیا تو پھر وہ، ہم پڑھ چکے کہ اللہ اب سارحم گساوا، اب وہ سہج آ چکی ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو اب جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اندھیروں کے اندر وہ اب اس ہدایت کو نہیں پا سکتے ہیں. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے، جب انسان اپنے ضمیر اور اپنی روح کی پکار پر کان نہیں دھرتا ہے، تو پھر کیا کیفیت اس کی بن جاتی ہے کہ سمن، وہ بہرے ہیں، حق سننے سے بہرے ہو چکے ہیں. بکمن، حق گوئی سے محروم ہو چکے، گونگے ہو چکے ہیں. امیون، حق بینی سے، حق دیکھنے سے جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں. فہم لا یرجعون، اور اب وہ ہرگز جو ہے وہ رجوع نہیں ہوں گے، وہ واپس نہیں پلٹیں گے. یہ ہے مثال ان کفار کی جن کے لیے ہم، جس کی پین پکچر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے. دوسری مثال میں فرمایا او کسید من السماء، یا مثال جیسا، جیسی کہ بارش آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور جس میں تاریکیاں ہیں اور گرج اور بجلی ہو، کڑک ہو. بارش سے مراد ہے اسلام، اسلام کی بارش، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں ابتدائی طور پر کچھ امتحانات بھی آتے ہیں. یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ جہاد و قتال، یہ اللہ کی راہ میں جان کی اور مال کی قربانیاں، یہ انسان کو انیشلی جو ہے یہ سب کچھ جو ہے گرج چمک لگتی ہے. جو منافقین ہیں ان کا کیا حال ہے کہ یہ جعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے دیتے ہیں مارے کڑک کے موت سے ڈرتے ہوئے. یعنی انہیں یہ جو جہاد و قتال کی پکار ہے، اس میں اپنے اندر موت نظر آتی ہے. جو حقیقی ایمان والے ہیں انہیں اس میں اپنے لیے حیات جاودانی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نظر آتی ہے، لیکن منافقوں کو اس کے اندر اپنے لیے موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں جو ہیں ان کو ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیطم بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے گھیرے سے، اللہ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی بھی اچک کر لے جائے. جیسے وہ پہلے گروہ کی ختم ہو چکی، یہ بھی اگر جو ہے اپنی منافقت پر مسلسل چلتے رہیں گے تو بالآخر اسی سٹیج کو پہنچ جائیں گے. کلما اضاء لہم مشوا فی، جب بھی وہ روشنی سی محسوس ہوتی ہے، وہ چمکتی ہے تو اس پہ چل پڑتے ہیں. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جب دین کا کوئی آسان پہلو سامنے آتا ہے، بھئی اگر مسجد میں چل کر نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ منافقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز باجماعت میں شریک ہوتے تھے، لیکن جہاں معاملہ آیا جہاد اور قتال کی پکار کا، وہاں یہ کہتے تھے کہ جی اگر پیسے لے لیجئے لیکن ہمیں نہ جو ہے جانے کے لیے چاہیے. پہلے تو کوشش کریں گے پیسہ بھی نہ جائے، لیکن جہاں جان کی جو ہے وہ اگر خطرہ ہو جائے تو پھر کہیں گے پیسے لے لیجئے. تو یہ معاملہ ہے کہ جہاں تھوڑی سی ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، دین کے لیے قربانیوں کی بات آتی ہے، تو کھڑے کے کھڑے ہو رہ جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت اور ان کی بصارت اس کو لے جاتا، اس کو سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ابھی دو رکوع ہوئے ہیں، ہم اس پر چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.